الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چند کے ناظرین، پروگرام ہمارا اسلام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اسلام کی خوبصورت تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کے بے شمار فضائل و برکات اکثر و بیشتر ہم سنتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ درود پڑھنے پر ثواب بہت ہے، اللہ کی رحمتیں بہت ہیں، لیکن درود پاک نہ پڑھنے پر، درود پاک نہ پڑھنے کی وعیدوں کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو درود پاک پڑھنے والا بنائے، کثرت سے درود و سلام ہم سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاتم و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اسلام کی خوبصورت تعلیم وہ یہ ہے، اور اسے ایمان کے کامل ہونے کی علامت اور نشانی بھی بیان کیا گیا ہے، کہ جو چیز آدمی اپنے آپ کے لیے پسند کرے دوسروں کے لیے بھی وہ پسند کرے۔ اور ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، فرمایا اس وقت تک تم میں سے کوئی کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اپنے لیے اچھائی، بھلائی، نرمی، محبت، پیار، اخلاق، یہ سب آدمی پسند کرتے کہ ہم کہیں جائیں تو ہم سے اچھے انداز سے گفتگو ہو، ہماری عزت کی جائے، ہمارے جانے کے بعد ہماری کوئی برائی نہ کرے، ہمارے کوئی خلاف باتیں نہ کرے، ہماری کوئی چگلی یا غیبت یا تہمت، ایسا کچھ ہمارے ساتھ معاملہ نہ کرے، یہ ہم میں سے ہر آدمی یہ پسند کرتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کامل مومن اس وقت تک وہ نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیزیں پسند نہ کرے جو اپنے آپ کے لیے کرتا ہے، اپنی ذات کے لیے کرتا ہے۔ انسان خرید و فروخت کرنے جائے تو وہ یہی چاہتا ہے کہ میرے ساتھ دھوکہ نہ ہو، مجھ سے کوئی جھوٹ نہ بولے، مجھے کوئی فراڈ نہ کرے، مجھ سے کوئی رشوت نہ لے، بیجا میرا مال کوئی حاصل نہ کرے، یہ ہر کوئی چاہتا ہے۔ تو جب یہ تمنا ہے، یہ خواہش ہے، اور یہ ہر ایک کی ہے ذاتی طور پر خواہش، تو اسے کامل مومن کی نشانی اور علامت اس طور پر بیان کیا گیا کہ یہ دوسروں کے لیے بھی یہی چاہے۔ تو جب دوسروں کے لیے اس کا انداز یہی ہو جائے گا تو گویا کہ اس کا ایمان وہ کامل ہو جائے گا۔ لیکن معاملہ کچھ اس کے برعکس ہے، خود آدمی اپنے لیے تو یہ سیف سائڈ چاہتا ہے، یہ سارے معاملات میں اپنا تحفظ تو چاہتا ہے، مگر دوسروں کی عزت یا مال یا دوسروں کی ذات یا کسی حوالے سے اس طرح کی سوچ اتنی سنجیدگی کے ساتھ شاید دوسروں کے حوالے سے یہ نہ ہو۔ اور دوسروں سے آدمی جب معاملہ کرے کوئی بھی تو پھر وہ دھوکہ دے دے، اس کے ساتھ کاروباری معاملہ ہو اور کوئی لین دین ہو، گفتگو کا معاملہ ہو یا کسی سودے اور عقد کا معاملہ ہو، تو وہ اس میں دھوکہ ڈال دے۔ دھوکہ کسے کہتے ہیں؟ اصل حالت کو چھپا دینا اور اس کے خلاف برعکس کوئی اور چیز ظاہر کر دینا، فعل میں، کام میں، قول میں، گفتگو میں جو اصل ہے اسے چھپانا اور اس کے برعکس اس کے خلاف دوسری چیز کو ظاہر کرنا، تو یہ کہلائے گا کہ دھوکہ اس نے دیا ہے. اور یہ کبھی گفتگو کے طور پہ ہوتا ہے، قولی طور پہ انسان دوسرے کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، کبھی تجارت کے روح سے کاروباری طور پر، بزنس کے طور پہ دوسروں کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے. الغرض کسی بھی طرح حقیقت کو چھپانا اور اس کے برعکس اس کے خلاف اس چیز کو وہ ظاہر کرنا، یہ دھوکہ ہی ہے. بیسک تو جھوٹ کی بھی جتنی مذمت کی جائے وہ اتنی ہی کم ہے، دھوکہ بھی اسی کی شاخ ہے، اسی کی قسم میں سے اسی طرح کا ایک معاملہ ہے کہ جس میں آدمی حقیقت کو چھپاتا ہے اور برعکس ظاہر کرتا ہے. قرآن پاک میں منافقین کے ایک عمل کو یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ مسلمانوں میں بیٹھتے ہیں، مومنوں میں بیٹھتے ہیں، تو وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں. ان کا ارادہ ہی دھوکہ دینا، کیونکہ ان کا یہاں بیٹھنا ہی یہ ان کے قول اور فعل کا تضاد ہے. وہ جو چیز یہاں سنتے ہیں اس کو وہ بعین ہی اسی طرح اپنے اندر نہیں رکھنا چاہتے، اسے اپنے اندر داخل نہیں کرنا چاہتے، وہ اسلامی تعلیم میں اس طرح خود نہیں آنا چاہتے. وہ یہاں بیٹھتے بھی ہیں تو دھوکہ دینے کے لیے بیٹھتے ہیں. اور یہ تو عام ہی ہم چیز سنتے ہیں کہ کسی کے ظاہر اور باطن میں تضاد ہو تو انسان کو بڑا برا لگتا ہے. ایسا شخص جس کی گفتگو، جس کے قول کچھ ہوں اور عمل اس کے برعکس ہو، تو یہ ایک عیب ہے جس سے طبعی طور پر انسان اسے نفرت کھاتا ہے. چاہے یہ کسی کے اندر ہی پایا جائے تو یہ بہت ہی برا لگتا ہے، اور یہ ایک عیب ہے جس سے انسان کے دل کے اندر سخت، ایک اچھے انسان کے دل میں اس کی نفرت وہ بیٹھ جاتی ہے. لیکن یہ صرف اپنی ذات کے اعتبار سے نہ ہو، بلکہ ہم چاہے بزنس مین ہوں، ہم چاہے ملازمت اختیار کرنے والے ہوں، ہم چاہے ایک گھر کے فیملی ممبر میں ایک فرد ہے، ہماری باتیں، ہمارے اقوال، ان میں سے کوئی بھی ایسی چیز نہ ہو کہ جس میں ہم حقیقت کو چھپائیں اور دوسروں پر ہم ان کو دھوکے کے اندر مبتلا کریں. اللہ رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. فرمایا، اور یہ لوگ اللہ کو اور ایمان والوں کو فریب دینا چاہتے ہیں، یعنی اللہ کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور ایمان والوں کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں. وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، حالانکہ یہ صرف اپنے آپ کو ہی فریب دے رہے ہیں اور انہیں شعور نہیں ہے. یہ دھوکہ بظاہر اپنے زوم اور گمان میں سمجھتے کہ ہم مومنوں کو دے رہے ہیں، نہیں، یہ بلکہ اپنے آپ کو، اپنی ذات کو ہی یہ دھوکہ دے رہے ہیں. یہاں یہ بیان کیا کہ وہ خدا کو دھوکہ دے رہے ہیں. خدا کو کیسے، کس چیز کا دھوکہ دیا جا سکتا ہے؟ شارحین نے لکھا کہ باقاعدہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ رہے ہیں اور حضور علیہ السلام کو دھوکہ دے رہے ہیں، فریب دے رہے ہیں، تو یہ ایسے ہی جیسے گویا کہ معاذ اللہ اللہ کو وہ دھوکہ دے رہے ہیں. تو ان کی اس برائی اور برے وصف کو یہاں پر بیان کیا گیا کہ دھوکہ دینے والوں کو یہ بیان کر دیا گیا کہ یہ منافقت کی نشانی اور علامت ہے. اور منافقین کا یہ طرز عمل تھا کہ جو مومنوں میں داخل ہو کر یہ دھوکہ دیتے تھے. مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو دھوکہ دے. قربان جائیں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر، آپ علیہ السلام کی تعلیم پر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دھوکے کے حوالے سے، مسلمان تو مسلمان، کسی کافر غیر مسلم کو بھی دھوکے کا معاملہ ہوتا تو آپ اس کے اذن اور اس کی اجازت نہ دیتے، بلکہ آپ اس کی ممانعت فرماتے. یعنی اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ کسی کے ساتھ بھی دھوکہ یہ روا نہیں رکھتا، نہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کہ آدمی کہے کہ غیر مسلم کافروں کے ساتھ بھی ہم دھوکہ کر کے، اس کو دھوکہ دے کر، اس کو جھوٹ بول کر اس کا مال حاصل کر لیں، اس سے کچھ اور چیز حاصل کر لے، نہ، جہاں دھوکے کا معاملہ ہوگا اسلام وہاں مذمت بھی کرے گا اور اسلام وہاں پر ممانت بھی فرمائے گا۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ آپ ایک آدمی کے پاس سے گزرے اور وہ شخص ایک ڈھیر لگا کر، یعنی گندم کا ایک ڈھیر لگایا ہوا تھا اور بیچ رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہاں سے آپ گزرے تو آپ نے کیا کیا، فَأَدْخَلَ يَدَعُ فِيهَا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس ڈھیر میں ڈال دیا، ہاتھ ڈھیر میں ڈالا، اور ہوا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں پر کچھ تری، کچھ گیلا پن یہ ظاہر ہوا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ما ھذا یا صاحب الطعام، اے ڈھیر والے، غلہ بیچنے والے، یہ کیا ہے، یہ کیوں تری آئی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ آسمان نے اسے تر کیا ہے، مطلب بارش آئی ہے اور بارش سے یہ تر ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افلا جعلته فوق الطعام کی یراہ الناس من غش فلیس منی، فرمایا کیا تم ایسا نہیں کر سکتے تھے کہ اس کو تم اوپر کر دو، اس کو تم اوپر کر دو، یعنی یہ جو اندر گندم ہے، دانے ہیں جو گیلے ہو چکے ہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے کہ یہ گیلے اوپر آ جائیں تاکہ لوگ اسے دیکھ لیں کہ یہ گندم بیچ رہا ہے، گیلی گندم ہے، جس نے خریدنی خرید لے، نہیں خریدنی نہ خریدے، لیکن لوگوں پر کوئی دھوکہ نہیں ہوگا۔ اور پھر ارشاد فرمایا، من غشا فلیس منی، کہ جو دھوکہ دے وہ مجھ سے نہیں ہے، اس کا یعنی ہم سے تعلق نہیں ہے، وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ مختلف روایات میں اس کے کلمات کو بیان فرمایا گیا، کہیں فرمایا من غشنا فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ہمیں دھوکہ دے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی وہ ہمارے طریقے پر ہی نہیں ہے، ہمارا طریقہ یہی ہے، صاف ہے، ستھرا ہے، بالکل واضح اور کلیئر ہے کہ ہم نے کسی کے ساتھ دھوکہ دہی والا معاملہ وہ نہیں کرنا۔ علماء نے یہاں یہ بھی لکھا کہ وہ آدمی جو مارکیٹ میں، بازار میں بیٹھ کر گندم بیچ رہا تھا، تو اس کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی کہ گندم اگر بارش کی وجہ سے گیلی ہو گئی ہے تو یہ بھی اس دھوکے میں آئے گا۔ وہ اپنے گمان کے مطابق کہ میں نے کوئی گیلا پن خود نہیں کیا، میں نے اس کے اوپر پانی کا چھڑکاؤ نہیں کیا، بارش سے گندم میں گیلا پن آ گیا، تو یہ ایک ایسا عذر ہے کہ لوگوں کو بھی پتا ہوتا ہے، لیکن چونکہ اوپر خشک دانے تھے، نبی کریم علیہ السلام نے اس کی ممانعت کر دی اور منع فرما دیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر جب اسے منع کیا تو پھر وہ بالکل واضح طور پر ان پر وہ حکم شرعی اور مسئلہ بالکل واضح ہو گیا کہ بارش سے گندم گیلی ہوئی ہو یا خود کریں، جب لوگوں کو چھپا کر دینا ہے تو پھر اس کی اجازت نہیں ہے، لوگوں کے سامنے ہے گندم، وہ گیلی ہے، خشک ہے، لوگ دیکھ کر اس کو خرید لیں جس کا دل کرے۔ تو یہ ہمارے لیے کتنی واضح تعلیم ہے کہ بظاہر اوپر اچھا لیبل لگا دینا اور اندر وہ مال بیچنا، وہ چیز چھپانا کہ جس کو ہم بھی پسند نہ کریں، کہ ہمارے ساتھ کوئی کرے تو ہم بھی اسے پسند نہ کریں، اس طرح لوگوں کے ساتھ اگر دھوکہ دہی کا معاملہ کرنا تو یہ سخت قابل مذمت عمل ہے۔ یاد رکھیں مدرسن کے ناظرین، کسی کو بھی دھوکہ دے کر، حقیقت چھپا کر کئی طرح کے جو مال کمائے جاتے ہیں، یہ مال ناجائز اور حرام کے زمرے میں آتے ہیں، چاہے دھوکہ دے کر، جھوٹ بول کر، کمپنی کا جعلی نام استعمال کرتے ہوئے، جعلی طور پہ پروڈکٹ بیچتے ہوئے، جو حقیقت نہیں ہے اس حق کو حقیقت ظاہر کرتے ہوئے، اس طرح مال ہتھیا لینا، یہ ان اموال میں سے جسے شریعت ناجائز اور حرام، جن کے ذرائع بھی حرام، جن کے ذریعے پیسہ اختیار کیا، پیسہ حاصل کیا، وہ ان کا حصول بھی حرام ہے۔ ہمیں تو حکم یہی دیا گیا ہے کہ حلال پیسہ اور حلال کھانا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایوہ الناس ان اللہ طیب لا يقبل الا طيبا، فرمایا لوگو اللہ پاک ہے وہ قبول نہیں کرتا مگر پاک کو قبول کرتا ہے، پاک کو ہی قبول فرمائے گا. اور ارشاد فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، فرمایا اللہ نے مومنوں کو بھی وہی حکم دیا ہے جو اپنے رسولوں کو حکم دیا ہے. کیا ارشاد فرمایا گیا، یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. رسولوں کو اللہ کا ارشاد قرآن پاک میں وہ یہ ہے کہ اے رسولو کھاؤ طیبات پاک میں سے اور نیک عمل کرو. اور مومنوں کو کیا اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو کھاؤ ان پاک میں سے جو ہم نے تمہیں رزق عطا فرمایا، ان پاک میں سے کھاؤ. پھر نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں آپ نے ایک آدمی کا ذکر کیا، کہا وہ شخص وہ ہے، ارشاد فرمایا یطیل السفر، شخص ایک جو طویل سفر کر کے آئے، اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء، وہ طویل سفر کر کے آئے اور اس کی پراگندہ بالکل حالت ہو جائے، وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا رہا ہو اور آسمانوں کی طرف ہاتھ بلند کر رہا ہو، یا ربی اور دعا کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اے میرے رب اے میرے رب. فرمایا وَمَتْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَالِكَ، اس کا کھانا بھی حرام، اس کا پینا بھی حرام، اس کا پہننا بھی حرام، اس کی غذا بھی حرام، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَالِكَ، اس کی دعا کیسے قبول کی جائے گی، کیسے قبول کی جائے گی. آپ دیکھیں مدنی چند کے ناظرین اس حدیث پاک میں اس آدمی کا ذکر کہ طویل سفر بھی کرے، اپنے ہاتھوں کو اٹھائے، آسمانوں تک بھی وہ بلند کر لے اور پکارتا بھی ہے، دعا بھی مانگتا ہے، لیکن یہ چیزیں اس کی پاک نہیں ہیں، کھانا بھی نہیں ہے، لباس بھی نہیں ہے. اس لیے تو کہا جو حج کے لیے روانہ ہو تو فرمایا زادے راہ بھی حلال طیب میں سے ہو، سواری کے خرجات بھی حلال طیب میں سے ہو، اس کا پہننا بھی حلال طیب میں سے ہو. اور جب یہ چیزیں ہوتی ہیں تو پھر اسے مبارک کہی جاتی ہے، اس کی لبیک کو قبول کیا جاتا ہے، اور جس کی ایسا نہ ہو اس کے لبیک پر لا لبیک کہا جاتا ہے، وہ لبیک کہتا ہے، آگے سے گویا کہ اسے جواب ملتا ہے لا لبیک، تو کوئی حاضر نہیں، تیرا کھانا پینا ہی، تیری سواری، تیری زاد راہ، یہ ساری تیری حرام سے ہے. تو جن ذرائع سے انسان کو غلط طریقے سے پیسہ حاصل ہوتا ہے وہ آمدنی بھی اس کی حرام میں چلی جاتی ہے. اور جب ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ کوئی دھوکے اور خیانت سے پیسہ آتا ہے، یاد رکھے برکت تو اس میں ویسے ہی نہیں ہے، ٹھہراؤ بھی نہیں، وہ بھی نکل جائے گا کسی نہ کسی طرح. یہ ہم عام ہی سنتے ہیں نا، جیسے کرنی ویسے بھرنی، ایسا ہو جاتا ہے. ایک حدیث پاک ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ لا تشوب اللبن للبیع، کہ جب بیچنے لگو تو پھر دودھ میں پانی نہ ملاؤ، یہ ملاوٹ یہ نہ کرو، بیچنے کے لیے یہ کام نہ کرو. یہ روایت ہے، طویل ایک روایت ہے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بھی بیان کیا، ارشاد فرمایا کہ پچھلی امتوں میں ایک شخص وہ شراب بیچنے جاتا تھا، اور اس وقت شراب ان کے لیے حرام نہ تھی، وہ شراب بیچنے جاتا. کہا کہ ایک بستی میں وہ شراب لے کر گیا تو وہاں جا کر اس نے اس میں پانی ملا دیا، پانی ملا کر اس کو دگنا کر دیا اور بیچ دیا لوگوں کو. جو قیمت حاصل ہوئی اس سے اس نے ایک بندر خریدا اور اسے لے کر اپنے ساتھ واپسی آ رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہ دریا کی موجوں میں، سمندر کی موجوں میں پانی میں پہنچ گیا، گہرائی میں چلا گیا، وہ اس کشتی پر، اس سمندری جہاز پر سوار ہے، کہا کہ اس بندر کے دل میں اللہ کی طرف سے نا ایک خیال اشرفیوں کا اور اس تھیلی کا ڈال دیا گیا. بندر ہے، بندر کا کام ہی شرارتیں کرنا ہے. وہ کیا کرتا ہے، وہ بندر اس کی اشرفیوں والی تھیلی اٹھاتا ہے اور وہ جو کشتی ہے اس کے اوپر چڑھ جاتا ہے اور وہاں بیٹھ جاتا ہے. اب یہ بالکل حسرت سے کہ یہ نہ اس کو پکڑ سکے نہ اس کی طرف جائے کہ اس کی طرف لپکوں تو کہیں خود اپنی جان ہی نہ چلی جائے. اب اس تھیلی کو بندر نے اپنے قبضے میں کیا ہوا ہے. تو پتہ کیا کیا بندر نے, ایک اشرفی کشتی میں ڈالتا اور ایک پانی میں ڈالتا, ایک اشرفی نکالتا کشتی میں ڈالتا ایک پانی میں. یعنی جتنی اشرفیاں وہ کما کر لا رہا تھا, جتنے سکے وہ کما کے لا رہا تھا, جس کے اندر اس کا دھوکہ شامل تھا, بالآخر اس کو وہی ملا جتنا اس کا بنتا تھا. یعنی آدھی اشرفیاں اس نے پانی میں ڈال دی اور آدھی اشرفیاں اس نے کشتی میں ڈال دی جو وہ اٹھاتا رہا. تو یہ ان لوگوں کے لیے سبق ہے بطور خاص جو یہ سمجھتے ہیں کہ دھوکے کے ذریعہ مال زیادہ کر لیں گے, مال کی کثرت ہو جائے گی. نہ نہ نہ, اس مال میں نہ برکت, اس مال میں نہ ٹھہراؤ, اس مال میں نہ سکون, اس مال میں نہ اطمینان, بلکہ اسی مال کی وجہ سے پھر آدمی کے گھر میں بے سکونی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور کبھی کبھی ایسی جگہ بھی خرچ ہو جاتا ہے کہ گویا کہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے, پتہ ہی نہیں چلتا کہ مال میرا کہاں چلا گیا. اس لیے انسان اللہ پاک کی ناراضگی سے بچتے ہوئے کمائی بھی کرے, جتنی کرنی ہے اس کو کرتا رہے. لہذا جو چیز ہے اس کو ویسے ہی واضح طور پر بیان کر دیا کرے, دھوکہ نہ دے. چیز میں عیب ہے اس عیب کو بیان کر دیا جائے, اس میں انشاءاللہ برکت ہوگی. اور یہ دونوں طرح کی تعلیم ہے, اسلام کی خوبصورت تعلیمات ہیں. آپ کہیں سے خرید رہے ہیں تو آپ بیجا اس کی چیز میں عیب نہ نکالیں, خام خواہ کی چیزیں اس کی رد نہ کریں. آپ اپنی چیز بیچ رہے ہیں تو بیجا تعریف نہ کریں, مبالغہ نہ اس کے اندر کریں. نہ نہ, یہ دونوں طرف کی رہنمائی, یہ بات ارشاد فرما دی گئی. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, من باع عیبن لم یبجن ہو, فرمایا کوئی چیز آدمی بیچے, عیب والی کوئی چیز بیچ دے تو کیا ارشاد فرمایا, فرمایا لم یزل فی مقت اللہ ولم تزل الملائکۃ تلعن. ارشاد فرمایا جس نے عیب والی چیز بیچی اور اس کا عیب ظاہر نہ کیا, وہ ہمیشہ اللہ کی ناراضی میں رہتا ہے, یعنی رب اس سے ناراض ہو جاتا ہے, اور کہا فرشتے اس پر ہمیشہ لعنت کرتے رہتے ہیں. ایک حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, بندہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوتا جب تک اس کا دل اور اس کی زبان یہ اسلام نہ لائے, اور وہ مومن نہیں ہوتا جب تک اس کا پڑوسی اس کی فتنہ انگیزی سے محفوظ نہ ہو, اس سے یعنی امن میں نہ رہے. صحابہ نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ پڑوسی کا امن اور یہ فتنہ انگیزی جس سے اس کو امن ملے, یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اس کو دھوکہ دینا اور خیانت کرنا, یہ ان دونوں چیزوں سے اپنے آپ کو یہ بچائے, پڑوسی کے ساتھ یہ اس طرح کا معاملہ نہ کرے. بطور خاص پڑوسی کا یہاں ذکر ہوا کہ عام طور پر آدمی ارد گرد رہتے ہوئے ان سے وابستگی زیادہ ہوتی ہے, تو وہاں زیادہ اس طرح کی چیزوں میں آدمی پڑ جاتا ہے. پڑوسیوں کے بھی حقوق ہیں. یاد رکھے صحابہ اکرام علیہ مردوان کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسیوں کے بارے میں تلقین کرتے تو صحابہ کہتے کہ ہمیں یہ ڈر ہوا کہ کہیں پڑوسیوں کو وراثت میں بھی حقدار نہ قرار دے دیا جائے, یعنی وہ بھی ہمارے ساتھ وراثت میں بھی شامل ہو جائیں. اس قدر اس معاملے کی حساسیت اہمیت اس کو بیان کیا گیا ہے. پڑوسیوں کے ساتھ بھی اس طرح کے معاملات, یعنی ہماری طرف سے اسے کوئی تکلیف نہ پہنچے, ہماری طرف سے اس کے ساتھ کوئی دھوکے والا معاملہ نہ ہو, خیانت نہ ہو. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ فتنہ انگیزی پڑوسی کے ساتھ, یعنی دھوکہ دینا یا خیانت, اس کے ساتھ خیانت کرنا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ مال حرام حاصل کرتا ہے اگر اس کو صدقہ کرے تو قبول نہیں, اور خرچ کرے تو اس کے لیے برکت نہیں. اب یہ لے لیا اس نے کیا کرے, صدقہ کرے قبول نہیں, خرچ کرے برکت نہیں, اپنے بعد والوں کے لیے چھوڑ کر مرے تو جہنم میں جانے کے لیے اپنے لیے سامان ہے اس کے لیے. یعنی کس طرح اس مال حرام کی نحوست ہے. اور فرمایا اللہ تعالیٰ برائی سے برائی کو نہیں مٹاتا, ہاں نیکی سے برائی کو مٹاتا ہے, بے شک خبیث یعنی ناپاک کو خبیث نہیں مٹاتا. کوئی چیز ہے ہی ناپاک اور ناپاک پانی سے ہی اس کو دھو رہے ہوں, کیسے وہ بھی ناپاک یہ بھی ناپاک اور ناپاکیاں ہی ہوں گی, اس کے اندر کوئی پاکی کا تصور نہیں ہے. یاد رکھیں یہ روایت کئیوں کے لیے سمجھنے کے لیے. کئی لوگ مکان بناتے ہیں, مکان میں رہنا نہیں نصیب ہوتا, جانا ہی نہیں ملتا, ساری زندگی لگا دی پیسہ مکان میں نہیں گئے, وہی اپنے چھوٹے سے فلیٹ چھوٹے سے گھر میں رہتے رہے. ہاں بچوں کے لیے بنا دیا, بچوں کے لیے سب معاملات, اگر شریعت کے دائرہ کار کے مطابق آدمی رہتا ہوا بناتا ہے ٹھیک ہے, ایک نہیں دس بنا لے میرے بھائی, لیکن اگر لوگوں کے خون پسینے نچوڑ کر یعنی ان سے دھوکے دے کر ان کے ساتھ خیانتیں کر کے ان کے ساتھ جھوٹ بول کر ناحق طریقے سے مال حاصل کرتا ہے, اب یہ مال کی نحوست یہ ہے کہ کھائے تو اس میں برکت نہیں, نیکی کے کام میں خرچ کرے تو قبول نہیں, پیچھے چھوڑ کر جاتا ہے اپنے لیے ہی جہنم کا سامان بنا رہا ہے. تو اس لیے آدمی شروع سے ہی شریعت مطہرہ کے مطابق ہی اس دائرہ کار کے مطابق رہتا ہوا کمائی بھی کرے جمع بھی کرے, گھر بنانا ہے تو گھر بنائے تاکہ بعد والوں کے لیے بھی جو چھوڑ کر جائے تو وہ اس کے لیے عذاب کا سامان نہ بنے. اس پروگرام میں آپ کی کچھ کالز کو آپ کے سوالات کو بھی ہم شامل کرتے ہیں, تو دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں.
اگر کسی کے پاس سود کی رقم ہے تو کیا وہ اب صدقہ کرے تو اسے ثواب ملے گا؟
سود کی رقم اگر کسی کے پاس ہے تو بیسک تو اس کے لیے حکم یہی ہے کہ جس سے سود لیا ہے اسے واپسی کر دے, یا یہ بغیر نیت ثواب کے صدقہ کر دے, یہ دونوں اس کو اختیار ہے. ایک تو جس سے لیا اس کو واپسی کر دے, اور بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں واپسی والی صورت ہی نہیں بن پا رہی ہوتی, تو اب بلا نیت ثواب اسے صدقہ کر دے. اسی طرح کسی خاص فرد سے بھی لیا ہے تو یا اسے واپس کر دے یا بلا نیت ثواب صدقہ کر دے, یہ دونوں چیزوں کا اسے اختیار حاصل ہے. اپنے استعمال میں لینا یہ اس کے لیے شرن جائز نہیں ہے, لیکن اگر کوئی شخص اس نیت کے ساتھ کہ مجھے چکے یہی حکم شریعت ہے کہ یہ مال میں استعمال نہ کروں, میں اس کو بلا نیت ثواب صدقہ کر رہا ہوں یا جس سے لیا تھا اس کو واپسی لوٹا رہا ہوں, تو یہ میں شریعت کے حکم پر عمل کر رہا ہوں, تو اس پر امید ہے کہ اسے اس عمل پر ثواب ملے گا. لیکن جو سود لینے کا گناہ ہے, جو سود لیا ہے اب اس کو آگے ثواب کے لیے خرچ کرنا, اس کی بالکل قطن اجازت نہیں ہے. یہ بلا نیت ثواب اسے صدقہ کریں گے اور اس پر عمل کرنے پر امید ہے ثواب ملے گا. اس گناہ سے توبہ بھی کرے جو پیسہ جس ذریعے سے اس نے حاصل کیا ہے. سود یاد رکھیں کہ ایسی چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی سخت مذمتوں کو بیان فرمایا, ایک درہم بھی اس کا کھانا ایسا گویا کہ اپنی ماں سے بدکاری کرنا ہے. اللہ کریم ہم سب کو اس نحوست سے بھی محفوظ رکھے.
اگر ہمارا عقیقہ نہیں ہوا ہو تو کیا ہم اپنے بچوں کا عقیقہ کریں تو کیا ان کا عقیقہ ہو جائے گا؟
عقیقہ یہ سنت مستحبہ ہے, اور اگر کسی والد کا عقیقہ نہ ہوا ہو تو اب اس کے ہاں جو بچے پیدا ہو رہے ہیں تو یہ بیسک تو والد پر شکرانے کے طور پر ہے کہ اپنے بچوں کا یہ عقیقہ ادا کرے, اور اس کی طاقت ہے استطاعت موجود ہے تو بالکل اس پر عمل کرنا چاہیے, اس سنت پر بھی عمل کریں, انشاءاللہ اس کا ثواب بھی ملے گا. لیکن اگر والد کا عقیقہ نہ بھی ہوا ہو تو وہ اپنے بچوں کا عقیقہ کریں تو بالکل ان کا عقیقہ ادا ہو جائے گا, اور وہ ان کے والد کے لیے, یعنی ان کے بچے ہیں تو یہ خود والد ہیں, تو ان کے لیے یہی ہے سنت کہ وہ اس پر عمل کریں. ہاں کوئی والد اگر یہ چاہتا ہے کہ میرا عقیقہ ہوا ہی نہیں ہے میں اپنا بھی کر لوں, تو اپنے آپ کا بھی جی عقیقہ ہو سکتا ہے. اگر کوئی بڑی عمر والا بھی اپنا عقیقہ خود بھی کرنا چاہے اور اس عمر میں بھی کرنا چاہے تو وہ عقیقہ ہو سکتا ہے. جس طرح دوسروں کی طرف سے, یعنی بیٹا ہے تو اس کی طرف سے دو حصے کیے جاتے ہیں یا دو بکرے کیے جاتے ہیں, تو یہ اپنے لیے بھی دو حصے یا دو بکرے اس طور پر عقیقہ ادا کر لے. اور اگر کوئی ایک ایک سے بھی عقیقہ ادا کرتا ہے, یعنی بیٹے کے لیے بھی ایک ہی جانور ذبح کرتا ہے چاہے بکرا ہو یا دمبا ہو, ایک ہی کرتا ہے تو بھی عقیقہ ہو جائے گا. تو لہذا والد اگر اپنا عقیقہ اپنی زندگی میں اب بھی کرنا چاہیں تو عقیقہ ہو سکتا ہے, کر لینا چاہیے. مدرسین کے ناظرین, جو باتیں آج ہم نے سیکھی ہیں سمجھی ہیں, اللہ مجھے آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور درست طریقے سے تجارت ملازمت سب چیزیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ نبی جل امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
ہمارا اسلام, ہمارا اسلام, ہمارا اسلام.